حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما احس عیسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد باننا مسلمون. صلوات دیجیے محمد علی محمد. ادارے متمیز مجلس کے دوران یعنی مسلسل کیونکہ پروگرام ہو رہے اس میں مجھے خبر ملی کہ بلوچستان میں کہیں بولان کے قریب ایک اٹیک ہوا ہے، اور اس میں ہمارے کچھ عزادار، کیونکہ ابھی تصدیق نہیں ہے تعداد کی مجھے اس لیے تعداد نہیں بتا سکتا، شہید ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شیطان نے اپنی بھٹ سے سر نکال لیا. ابھی تاریخیں جو جو آگے بڑھ رہی ہیں نا، آٹھ ہے آج، کل نو ہے، پرسوں دس ہے. تو میں آپ سے پہلی محرم سے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر ہمیں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے، پوری تیاری کے ساتھ. آپ سے درخواست کروں گا ان تمام شہداء عزاداری کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. چلا گئے محمد والے محمد برما بلند آواز سے. تو دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ یہ بزدل اور مار کھایا ہوا دشمن چھپ چھپ کر ہی حملے کر سکتا ہے، اس میں دم تو ہے ہی نہیں، نہ آج تک یہ سامنے آ کے لڑ سکا ہم سے، نہ کبھی سامنے آ کے لڑ سکتا ہے. ہم نے تو کئی بار یہ کہا کہ ساری حفاظتی دیواریں سامنے سے ہٹا دو، انہیں بھی ایک دن کھلا چھوڑ دو، ہمیں بھی چھوڑ دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ تو چھپ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں نا، مجلس پہ حملہ کر دیا، جس پہ حملہ کر دیا، چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیے یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے، ورنہ لوگ آپ پر سے اٹھ اٹھ کے آئیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا. ایک سلوات دیکھتے ہوئے بلند آواز سے آگے بڑھائیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو مسلم دشمن ہے، وہ تو چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے، کدھر بیٹھا ہوا ہے، اس میں مردانگی تو ہے نہیں، دلیری تو ہے نہیں، اور اسی لیے وہ سامنے آ کر کبھی لڑتا بھی نہیں، نہ کبھی لڑا ہے. ان کے نصیبوں میں یہی ہے، وہ بھگوڑوں کی کبھی نالیوں سے نکلتے ہیں، کبھی گٹر سے نکلتے ہیں، کبھی غاروں سے نکلتے ہیں، وہی ان کے نصیبوں میں ہے. خدا کا شکر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک کام ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری سرشت میں ہی میدان میں رہنا ہے. ہم میدان کے لوگ ہیں بھائی، میدان کربلا سے لے کر آج تک ہم لوگ میدان میں رہے ہیں، میدان میں رہیں گے. بھائی آج ہو کیا رہا ہے، آج بڑا شکریہ ادا کر دیا، زیادہ کیے الیکٹرک کا، لگ ایسے ہی رہا ہے. جب تک شکریہ ادا نہیں کرے تھے معاملہ صحیح چل رہا تھا بالکل، آج انہیں نے شکریہ ادا کر دیا، آج وہ پورا پورا شکریہ کا ادھار اتار رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. جناب بار عالم یہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے، اگر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ انسان ہی کر رہے ہیں، جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہی لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انسانیت کیا کر سکتی ہے بیچاری، یہاں کی کچھ نہیں کر سکتی. خیر تم آپ نے عرض کر رہا تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہی کوشش کی جائے گی نا کہ عزاداری کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی جائے. بہت سارے ایلیمنٹ، یاد رکھیں کہ میری بات کو غور سے سنیے، بہت سارے ایلیمنٹ اس وقت پاکستان میں اس کوشش میں ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، کہ عزاداروں کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلا دو. یہ جو دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں نا، اور اس وقت وہ بالکل پریشان پھر رہے ہیں، بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. قبلہ تشریف لائیے، حاضر رشید صاحب تشریف لائیں، تمام علماء خطبہ ذاکرین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا इतना बड़ा जो ऑपरेशन हो रहा है, मारे मारे फिर रहे हैं, मुंतशिर हो गए, बहरहाल फ़र्क तो पड़ा है ना यहाँ से लेके बारह चनार तक। तो अब जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे कि किसी तरह डैमेज हो वो काम जो उनके खिलाफ हो रहा है, उसका रुख मुड़े, डाइवर्ट हो किसी तरफ, तवज्जो हटे उस तरफ से। तो उसके लिए मैं पहले मुहर्रम से समझा रहा हूँ अपने बिरादरान को, अजीज़ों को, कि लोग के लिए आसान हदफ होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़दाद बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के घरों से निकलते हैं। हमारी औरतें, हमारे मर्द, हमारे बच्चे बच्चियाँ सब अज़दारी के लिए, इन्हें कोई खौफ नहीं होता, ना जुलूस में जाने से डरते हैं, ना मजलिस में जाने से डरते हैं। लेकिन वो बुज़दिल दुश्मन जो मुख्तलिफ, मैंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी एलिमेंट हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कंधे पर रख के बंदूक चला दें, इन्हें अज़दारी में एक बार खुदा ना करे, जैसे पिछले साल कोशिश की गई थी, आपको याद है ना, दो तीन जगह पटाखे छोड़े गए थे, ग्रेनेड फेंके गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन ने बड़े साबित कदम रह के इन साजिशों को नाकाम कर दिया था। तो वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह सुबहताश किया जाए, एक बड़ा फसाद बर्पा किया जाए, और वो ऑपरेशन जो दहशतगर्दों के खिलाफ हो रहा है उसको डैमेज करने की कोशिश की जाए। हमारा काम क्या है कि हमें ये नहीं होने देना। बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ, बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ, जिस सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा आपने 2009 में किया था जब आशूर पे ब्लास्ट हुआ था, और दूसरे दिन जब जनाजे उठाए गए थे, तो हमने पूरी दुनिया को बता दिया था कि अगर हम शरपसंद होते तो ये लाखों का मजमा जो खुरासान से लेकर और वो वादी हुसैन तक गया, इसने तोड़ फोड़ क्यों नहीं की, इसने शर्मपसंदी क्यों नहीं की, हम ये बताना चाहते थे, और उसमें कामयाब हुए कि अल्लाह ने आपको, हमें सबको इज्जत दी, सुरखुर रहे, हमारे शुहदा का खून ज़ाया नहीं गया। चेहलुम पे हुआ, जुलूस पे आपने कोई असर नहीं पड़ने दिया, बल्कि पहले से ज़्यादा जो लोग जा चुके थे, मैं शाहिद हूँ इस बात का कि जो लोग जुलूस बीच में चले जाते ना घर, वो भी वापस आ गए थे, तो साजिश नाकाम हो गई कि जुलूस इधर बितर नहीं हुआ। तो ये ख्याल रखिए कि कल और परसों का दिन बहुत अहम है, पूरी साजिश की जाएगी, हर तरह की साजिश की जाएगी कि किसी तरह सबोताश किया जाए, कुछ भी हो जाए। हमें अपने करबला के मोमिनीन से सबक लेना है। करबला के मोमिनीन इम्तिहान से बहुत गुजरे, कई बार गुजरे, क्या आशूर के दिन आपको याद है ना कि कितने बड़े बड़े वहां पे जिसमें 1,000 मोमिनीन शहीद हुए, मगर जनाब पूरी दुनिया ने खुद गवाही दी कि भाई 1 घंटे बाद वहां लगता था कुछ है ही नहीं, वैसे जुड़ू जा रहे, उसी तरह से आ रहे, दस्ते मातम करते हुए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ माशाल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। याद रखिए, हमारी जानों से कीमती, हमारे मालों से कीमती हमारी आज़ादारी है, और आज़ादारी के जुलूस कितनी ही बड़ी साजिश हो जाए हमें नाकाम बनाना है। जैसे पहले हम अपने जुलूसों को मुनज़्ज़म तरीके से मंजिलों तक पहुंचाते रहे हैं, उसी तरह हमें अपनी मंजिलों तक पहुंचा के दुनिया को दिखाना है, और पहले भी दिखाया है, आइंदा भी दिखाते रहेंगे। इन शुहदा का खून ज़ाया नहीं जाएगा, जिन्हें मुसलसल बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए, महज इसी खातिर। हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, ये तो दुनिया ने देख लिया 35 साल में, तो कुछ भी कर लो, हम जिस खमीर से हमारी तखलीक हुई है, हमारी खमीर में पीठ दिखाना है ही नहीं। मुसीबतों को हम पीठ नहीं दिखाते, हम मुसीबतों का सामना करते हैं। हालांकि आज मुझे एक दो और असीरों के ख़ानदानों से मुलाकात हुई, कुछ बात करना थी असीरों के लिए जो सुन्नत सज्जाद अदा कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले भी अर्ज कर चुका कि मसलहतन मैं असीरों का जिक्र नहीं कर रहा, कोई ना समझे कि भाई अपने असीर के लिए भी दुआ करा रहे हैं, तो मेरा भी तो बंद हो सकता है ना, मुझ पर प्रेशर डालने के लिए बहुत सारे खेल हो सकते हैं, किए जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा जिक्र। मगर आज एक और एक मजबूर ख़ानदान मेरे पास आया था, और मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैं मसलहतन असीरों का जिक्र नहीं कर रहा, कि लोग ये ना समझें कि कोई अपना दर्द दिल लेके बैठ गए। मगर मुझे बताइए कि मैं दूसरों के असीरों की तो बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो कम से कम उनके लिए दुआ करें जो हमारे बेगुनाह असीर हैं, परवरदिगार आलम उनको जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमा दे। तो मुझे उन पर बात करनी थी, लेकिन अब मसला ये नया आ गया, और क्योंकि यहाँ तो हर घंटे में मैंने कहा कुछ नहीं पता आगे अगले लम्हे में क्या होने वाला है, अगले घंटे में क्या होने वाला है, इसलिए अपने आसाब पे कंट्रोल रखना है, अपने आसाब मजबूत रखने, अपने हवास अपने काबू में रखने, مومنین ہو یا مومنات کی، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، یا حسین کی صدا میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور تعاون ایک دوسرے کے ساتھ، جیسا کہ میں پہلی محرم سے عرض کر رہا ہوں کہ انتظامی امور کے سلسلے میں، چاہے وہ آپ کے اسکاؤٹس کے، الغازی اسکاؤٹس اور بھی جتنے بھی اسکاؤٹس ہیں جہاں جہاں کام کریں، ان کے بچے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، ٹریفک پولیس والے ان کے ساتھ تعاون کیجئے، پولیس کے سپاہی، یہ عزاداری کے انتظام کے سلسلے میں، رینجرز کے سپاہی، ان انتظامات کے سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے۔ باقی جو مشکلات چھوٹی موٹی آئیں یا بڑی بڑی آئیں، ان سب کو دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں گے۔ اب میں مضمون کا آغاز کرنے سے پہلے چاہوں گا، اب آپ ذرا میرا ساتھ دیجئے، اور ان شہداء کو جنہوں نے آج پھر حسین کی بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، میں تو ہر شہید کے لیے بات کرتا ہوں، آپ کو جانتے ہیں کہ اپنا ہو یا کہیں اور کوئی مظلوم بیچارہ مار دیا گیا ہو، ناحق قتل کر دیا گیا، میں سب کے لیے بات کرتا ہوں۔ لہذا پھر ایک بار وہ نعرہ لگائیے، تو پھر میں اس کے بعد مضمون کا آغاز کروں۔ لبیک یا
حسین،
جزاک اللہ۔ آئیے، بس اسی لیے تو میں نے یہ عنوان کا انتخاب کیا ہے، انصار اللہ بننا ہے، بننا ہے آپ، اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنوں اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے بار بار تشریح کر چکے، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کیا ہے اللہ کے دین کی نصرت؟ اللہ کی مظلوم مخلوق کی نصرت، دین کی نصرت۔ حق اور باطل ایک طرف ہوتا چلا جا رہا ہے نا، آہستہ آہستہ چھانٹی ہو رہی ہے نا دنیا میں، چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں، اتنی ہی شدت کے ساتھ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم ہے پوری دنیا میں، ہر چینل سے، ہر میڈیا سے۔ یہ ہونا ہے نا، کیونکہ حق و باطل کا آخری مارکہ ہونا ہے۔ جب آخری مارکہ ہونا ہے تو اس سے پہلے سب کچھ ہونا ہے، کہ آپ یہ سمجھیں کہ بعض اوقات کہ آپ اکیلے رہ گئے، کبھی گمان بھی نہ کرنا کہ تم اکیلے ہو، کبھی تم نہ تاریخ طول تاریخ میں اکیلے تھے، نہ اکیلے ہو، نہ کبھی اکیلے ہو گئے۔ اگر اکیلے ہوتے دشمن تمہیں مار کے چلا گیا ہوتا، دشمن تمہیں کچل کے گزر گیا ہوتا۔ کوئی طاقتیں ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، اگر وہ طاقتیں نہیں ہوتی، اس لیے حسین حسین کی فریاد کرتے ہیں، اس لیے علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں، کہ یہ اپنے وجود سے زیادہ ہمیں اس بات پر یقین ہے۔ میرا وجود تو شک ہو سکتا ہے کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں، پتہ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن کبھی مجھے اس بات پر شک نہیں ہوا کہ میں اپنے مولا کو پکاروں اور میرا مولا جواب نہ دے۔ اس نعرے کی اپنی ایک ہیبت ہے، سارے خوف دل سے نکال دیتا ہے اور دشمن کو دہلا دیتا ہے۔ تو جس کے پاس یہ نعرہ ہو، اسے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ آئندہ ہوگی۔ پوری دنیا مل کے آ رہی ہے، آ جاؤ، سب کو دیکھ لیں گے۔ ایوریج وہی رہے گا 72,000 اور 30,000 کا۔ اگر کل 72 نہیں ہارے تو آج کیسے ہار جائیں گے 72 والے؟ 72 والے کبھی بھی نہیں ہارتے، 72 والے کبھی بھی نہیں ہارتے۔ آئیے، کیسے کیسے لوگ اس طول تاریخ میں حق سے نکل گئے باہر، اور کیسے کیسے لوگ حق میں داخل ہو گئے، ایک عجیب تاریخ۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف بعض انبیاء کی ازواج نے ان کے ساتھ خیانت کی، مثلا جیسے کہ نوح علیہ السلام، جیسے کہ لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں نے خیانت کی نا، جناب لوط کے ساتھ ان کی بیوی نے خیانت۔ خیانت سے کیا مراد؟ یعنی غداری کی، دشمنوں سے مل گئے، یہ مراد ہے خیانت سے، اور کوئی خیانت نہ سمجھیے گا۔ خیانت سے مراد یہ کہ غداری کی، یعنی دشمنوں کے ساتھ دیا، دشمنوں کو مل گئے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ بات لوگ سنتے نہیں، لوگ سنتے نہیں، لوگ نبی کی نہیں سنتے، ان کی بیویاں نہیں سنتی، تو باقی تو باتیں چھوڑ دیجیے نا۔ لوط، جناب لوط کی بیوی گھر میں وہ نہیں سن رہی، جناب لوط کی بیوی وہ، ایسے کتنے تاج۔ لیکن کچھ ایسے بھی کریکٹر ہیں جو نبی کے ساتھ صحیح رہے، بالکل ٹھیک رہے، وسیع کے ساتھ لڑ بیٹھے، نبی کے ساتھ صحیح رہے، رسول کے ساتھ صحیح رہے، پیغمبر کے ساتھ صحیح رہے، اس کے جانشین کے ساتھ لڑ بیٹھے. آپ کے ذہن پتہ نہیں کہاں جائیں گے، مجھے نہیں معلوم. میں بات کر رہا ہوں جناب موسیٰ کی. یہ بتائیں جناب موسیٰ کی زوجہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی صفرہ بنت یوشا. یوشا پیغمبر ہے نا، معذرت کے ساتھ. صفرہ بنت شعیب، جناب شعیب جو پیغمبر ہیں، جناب شعیب کی بیٹی ہیں. یوشا تو وسیع ہیں جناب موسیٰ کے. تو صفرہ بنت شعیب کون ہے؟ نبی زادی، پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی بیوی. یہ اس کے بھی سمجھانا ضروری ہے کہ صرف حسب نسب پہ کبھی فخر نہ کرنا کہ سید حسن ظفر نقوی سید بھی ہوں، امام نقوی کی اولاد بھی ہوں. یہ قابل فخر نہیں ہوتی چیز. قابل فخر چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے حسب نسب کی عظمتوں کو بچاؤ. وہ جو عزت تمہارے بزرگ تمہیں دے کر گئے ہیں اس پہ خامخواہ میں نازا نہ ہو، اس کو بچاؤ تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہاں کیوں ایسا نہ ہو، بھائی ان کا حسب نسب بھی تو دیکھو. یہ تمام سادات میری بات سن لیں کہ اپنے حسب نسب کا دفاع کرو، ان عظمتوں کو بچاؤ جو عظمتیں انہوں نے تمہیں دی ہیں. خالی نام لینے سے کچھ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں نا کہ پیغمبر کی زوجہ اور پیغمبر کی بیٹی کتنی. چلے زوجہ تو حسب کی وجہ سے ہو سکتی ہے نا، بھائی کسی کی بیٹی ہے شادی کر لی، لیکن یہاں تو بیٹی بھی نبی کی ہے. جناب شعیب کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، اور ساری زندگی ہر مصیبت میں جناب موسیٰ کا ساتھ دیا، ساتھ رہی نا. مدائن سے چلی ہیں، واپس آئی ہیں، ساری مصیبتیں جھیلی ہیں، ہجرتوں کی، صحراؤں کی، پہاڑوں کی، بیابانوں کی، ساری مصیبتیں جھیلی. جناب صفرہ نے پیغمبر کی زندگی تک ساتھ دیا. پیغمبر کے بعد کیا ہوا بھائی؟ جناب ہارون نائب تھے نا، مددگار تھے، لیکن جناب موسیٰ کی حیات ہی میں جناب ہارون کا انتقال ہو گیا. جناب ہارون کا انتقال ہو گیا جناب موسیٰ ہی کی زندگی میں. تو اب ایک اور کو وسیع بنانا ہے نا، کسی اور کو وسیع بنانا ہے. جناب ہارون کا انتقال جناب موسیٰ کے سامنے ہوا، اور جب بھائی کا انتقال ہوا تھا تو جناب موسیٰ نے اپنا گریبان چاک کر لیا تھا، ماتم کیا تھا جناب موسیٰ نے اپنے بھائی کا. قصص انبیاء اٹھا کر پڑھ لیجئے گا کہ کس کس نبی نے کہاں کہاں کب کب ماتم کیا، اور کہاں کہاں محترم خواتین نے سر کے بال بھی کھولے، سینے پہ ماتم بھی کیا ہے. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، موقع ملا انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی پڑھ دیں گے. محرم کے بعد کی مجالس، یعنی عشرے کے بعد کی مجالس میں آپ کے سامنے کی کہاں کہاں کس نے کب کب ماتم کیا ہے. ٹھیک ہے بات. پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی بیٹی. جناب موسیٰ نے جناب ہارون کے بعد وسیع کسے بنایا؟ دیکھیے دو منصب ہیں، ایک ہے جانشینی اور ایک ہے بیت المقدس کی تولیت. تولیت یعنی اس کا متولی بنانا، وہ کس کے حوالے کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جناب ہارون کے بیٹوں کو شبر و شبیر کو دی بیت المقدس کی تولیت. بیت المقدس وہ گھر جو پہلی بار تعمیر کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار، پھر اس کی دوبارہ جو جدید بڑی تعمیر کی وہ کی جناب زکریا پیغمبر علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے. پہلی بار کسی نے بنایا؟ اللہ کے حکم سے بیت المقدس جناب موسیٰ نے بنایا. اسی میں تابوت سکینہ اور سارے تبرکات رکھے گئے تھے. اور اس کی بھی بڑی عجیب تاریخ ہے کہ آج تک وہ یہودی اور عیسائی اس تابوت کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ہے کہ سلیمانی اور بیت المقدس کی جو لڑائی چل رہی ہے نا، اس کا ایک پورا ہزاروں سال کا تاریخی پس منظر ہے. خیر، اس کے متحمل نہیں ہو سکتے آپ اس وقت اگر میں بیان کروں اتنے ایسے خشک اور طولانی بیان کے. بات یہاں لانا چاہتا ہوں، جناب ہارون کے بیٹوں کے سپرد کی بیت المقدس کی تولیت، اس کے متولی آپ ہیں، آپ دونوں ہیں شبر و شبیر. اور اپنا وسیع کسے بنایا؟ جناب یوشا بن نون کو. جناب یوشا بن نون بنے وسیع، وہ بنے متولی. جب جناب موسیٰ نے پردہ فرمایا تو ان کی قوم کے دو منافقوں نے کتنے دو، یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، سب کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن جناب موسیٰ کا واقعہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا. قوم کے دو منافقوں نے صفرہ بنت شعیب جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، پیغمبر کی زوجہ ہیں، انہیں بھڑکانا شروع کیا کہ بھئی یہ حق تو آپ کا ہے، یہ قوم کی سرداری جو ہے یہ تو آپ کا حق ہے، یہ تو آپ کا حق ہے. اتنا بھرا اتنا بھرا، اور یہ بھی کہا کہ ہم لشکر بھی جمع کر دیں گے، ہم آپ کے لیے لشکر بھی جمع کر دیں گے. تو یہ دو منافق جو تھے انہیں نے بھڑکایا. جناب یوشع نے، ظاہر ہے کہ وسیع ہے پیغمبر کے، اپنی ذمہ داریاں جانتے ہیں، لڑنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر پیغمبر نے کوئی منصب مجھے دیا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے دیا ہے، اپنی مرضی سے تو جناب موسیٰ نہیں بنائیں گے اپنا جانشین اپنا وارث، اللہ کی مرضی سے بنائیں گے. تو یوشع بن نون کو جو وصایت ملی ہے وہ اللہ کی مرضی سے ملی ہے نا، جناب موسیٰ نے دی ہے تو اللہ کی مرضی یہی ہے. جب اللہ کی مرضی سے خود مانگا تب بھی اللہ سے مانگا تھا کہ میرا مددگار دے، میرا بھائی ہارون دے، تو اللہ سے مانگا تھا. تو وسیع جو بنایا ہے وہ بھی کس کے حکم سے بنایا ہے؟ اللہ کے حکم سے. جناب آدم نے اگر جناب حابیل کی شہادت کے بعد اپنے فرزند جناب شیش کو وسیع بنایا تو اپنی مرضی سے بنایا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے بنایا. نبی جب بھی وسیع بنائے گا اللہ کے حکم سے بنائے گا. جناب موسیٰ اپنی اولاد کو کیوں نہیں بنا رہے، اپنے سگے بھتیجوں کو کیوں نہیں بنا رہے، یوشع بن نون کو کیوں بنایا؟ کیونکہ ساری اہلیت ہے وسیع بننے کی. جناب سلیمان نے اپنے بھانجے کو وسیع بنایا، آصف برخیہ کو، تو اپنی مرضی سے بنایا؟ نہیں، اللہ کی مرضی ہے. مگر جناب سلیمان کو ایک بڑی مشکل ہوئی، بتا نہیں سکتے تھے لوگوں کو، جیسے کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. میرا ساتھ دیجیے گا اور بیداری کے عالم میں بیٹھیے گا، جو مطلب آج آپ کے سامنے آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ جناب ختم المرسلین کو کتنی مشکل تھی کھل کر بیان کرنے میں کہ وسیع کون ہے، مولا کون ہے تمہارا، کیونکہ جانتے تھے نا کہ لوگ مخالفت کریں گے، کتنی مشکل ہے. جب تک کہ وہ آئے بلغ نہیں آ گئی، اور اس انداز میں نہیں آ گئی کہ وَإِنَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کالے رسالت ہی انجام نہیں دیا. جب جا کے رسول نے اعلان کیا، یہی صورتحال درپیش تھی جناب سلیمان کو. جانتے ہیں کہ میرا وسیع میرا بھانجا ہے. دیکھیے اس وقت بھی لوگوں کے مزاج کیا ہوتے تھے، کہ اتنی بڑی مملکت، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں دی جتنی بڑی مملکت ہم نے سلیمان کو دی ہے. جو بابا جانوروں پہ، حیوانوں پہ، فضا پہ، ہوا پہ، جن پہ، انسان پہ، سب پہ حکومت، جنات پہ بھی حکومت، ایسے ہی ہے نا. لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان جانتے کہ میں ہٹا اور یہ ہٹے، میں ان کے سامنے سے ہٹا اور یہ حق کے راستے سے ہٹے. جانتے ہیں اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے بادشاہ جناب سلیمان، جانتے ہیں کہ اگر اعلان کر دوں گا کہ بھائی وسیع میرا بھانجا ہے آصف برخیہ، اب یہ سب ناراض ہو جائیں گے، لوگ اپنے گھر میں دے دی، یہ بھی جانشینی بھی اپنے گھر میں دے دی، خود تو تھے ہی، اپنا وارث بھی اپنے بھانجے کو بنا کے جا رہے. لہٰذا جناب سلیمان کو میدان سجانا پڑا تھا نا، میدان، کہ تم میں کون ہے جس کے پاس اتنا علم ہو. علم کی بات ہے نا، اب کیا جناب سلیمان تخت بلقیس نہیں لا سکتے تھے؟ طاقت نہیں تھی. اگر ان سے زیادہ طاقتور تھا وہ، تو پھر اس میں ایک صفت زیادہ ہے آصف برخیہ میں بھی اور جن میں بھی، جو کہتا ہے کہ میں دربار برخاست ہونے سے پہلے تخت لے آؤں گا. یا آصف برخیہ زیادہ طاقتور ہے، جیسے کل میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی آپ کو کہ جناب سلیمان کو نہیں لا سکتے، جب ان کے جو مطیع ہیں، ان کے جو فرما بردار ہیں، ان کے جو تحت ہیں سب، ہوا بھی ان کے تابع ہے، تو جب ان کا شاگرد ان سے سیکھا ہوا، انہیں نے جس کو علم دیا ہے، جب وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، تو کیا جناب سلیمان نہیں لا سکتے تھے؟ لیکن نہیں، یہ میدان سجایا کیوں؟ اس لیے سجایا کہ کل جب اس کے وسیع ہونے کا اعلان کروں تو یہ نہ کہنا کہ بھانجا ہونے کی وجہ سے بنایا. دیکھ لو علم میں بھی طاقت میں بھی تم سب سے زیادہ ہے. یہ میدان سجایا نا، تم سب سے زیادہ ہے. لہذا وہاں بھی رسول نے کتنے میدان سجائے، بدر کا میدان، احد کا میدان، خندق کا میدان، خیبر کا میدان. اگر کوئی علی سے زیادہ ہو تو آ کے نعروں کے درمیان ایک معصوم بچے کی آواز آئی تھی جو دب گئی. میں اس بچے سے کہوں گا بیٹا اب تم نعرہ لگاؤ، سب جواب دیں گے. اس کا حق ہے نا، اس کی آواز دب گئی بیچاری. میں تو عرض کیا کتنی بار کہ مجھے نعروں کا شوق نہیں ہے میری، لیکن جب جی چاہتا ہے کہ جب بچہ لگا رہا ہے تو اچھا لگتا ہے. میرا بھی مجھے بھی جوش چڑھتا ہے، مجھے میرا بھی خون جوش مارنے لگتا ہے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. اللہم صل علی محمد. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ جب جانشین بننا اتنا آسان تھوڑی کہ جو آ کے بیٹھ گئے طاقت کے زور میں کہتے میں جانشین ہوں. وہ صلاحیت تو لاؤ، وہ اہلیت تو لاؤ. اگر وہ اہلیت ہے تو ٹھیک ہے، وہ اہلیت جس میں بھی ہوگی وہ جانشین بنے گا، وہ وارث بنے گا. جناب عیسیٰ نے جناب شموم کو وسیع بنایا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ بارہ تھے، بارہ کے بارہ وسیع تھوڑی بنیں گے، وسیع ایک بنا حواریوں میں سے، ایک ہی بنے گا نا. تو یہاں بھی یہی ہوا. اس لیے میں نے مثال دی کہ آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھا دوں کہ بھائی مسئلہ رشتے کا نہیں ہے کہ بھائی ہے یا بیٹا ہے. جناب موسیٰ جانتے ہیں کہ کس کی کیا اہلیت ہے. میرے بھائیوں کے بیٹوں کی اہلیت یہ ہے کہ یہ کعبے، یہ بیت المقدس کی تولیت سنبھالیں گے اور ہمیشہ ان کی اولاد میں یہ رہے گی. وہ رہی یا نہیں رہی، بیچ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو بالکل ایک الگ تاریخ ہے نا بنی اسرائیل کی. تو اس میں سے کچھ حصہ کبھی پڑھ دیتے ہیں، عشر ثانی میں کچھ رہ جاتا ہے. اتنی طویل تاریخیں، اتنی عمر نہیں ہوتی انسان کی، کیا کرے، پڑھتا چلا جاتا ہے. آخر میں یہی سچ لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پڑھا. مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر مہم چنان درب والے وسفے تو مونتہین. عمر ختم ہو گئی، یہ مجلس ختم ہو گئی، ہم ابھی تک وہیں کھڑے ہیں، عمر بھی ختم ہو گئی. ابھی پہلا وصف ہی اللہ کا سمجھ میں نہیں آیا، دنیا کیا سمجھے گی. اور یہاں ماشاء اللہ آٹھویں فیل، بولنا سیکھ جائے، بیٹھنا سیکھ جائے، گفتگو کرنا سیکھ جائے، اس کے نام کے ساتھ آپ نے مخصوص لقب نہیں لگایا تو دیکھیے پھر وہ آپ کی مجلس پڑھنی نہیں آئے گا. اور جو پڑھا لکھا ہے، یہ ان کے اشعار ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اتنا پڑھا اتنا پڑھا کہ آج تک کروڑوں لوگ ان کے علم سے فیض اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر مہم چنان درم ولے وسفے تم دیں. عمر ختم ہو گئی، زندگی تمام ہو گئی، ابھی تک تیرا پہلا وصف ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ علم کی معراج ہے، انتہا یہ ہے کہ جہاں انسان اپنے جہل کا اعتراف کرتا ہے. تو مجھ جیسا طالب علم کہاں، جب بڑے بڑے فقہا، علماء، دانشور یہ کہتے چلے گئے کہ بھائی کچھ نہیں پتا. ہفت شہر علم را اتار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچھے. وہ علم کے اتنے شہر گھوم کے چلا گیا، سات علوم کا بابا سمجھا جاتا تھا اتار کو، اور ہم ابھی ایک پہلے کوچے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو جو پڑھے لکھے علماء ان سے یہ سیکھتا ہے مجھ جیسا طالب علم کہ کبھی غرور علمی کا شکار نہ ہو جانا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری چال ڈھال انداز ایسی لگے کہ روئے زمین پہ تم سے بڑا کوئی عالمی نہیں ہے. جس زمین پہ ایسے پٹک پٹک کے پیر چل رہے ہوتے نا اکڑ اکڑ کے، وہ زمین چلا چلا کے کر رہی ہوتی آنا تو تجھے میرے اندر ہے نا، جب میں تجھے پیسوں گی تو پتہ چلے گا. تو خدا کے لیے ان بچوں کو نصیحت کرتا ہوں، القابات کے پیچھے نہ بھاگنا. بہت ڈرتا ہوں جب یہ میری اس طرح سے تعارف کراتے ہیں نا لوگ، ہمیشہ ڈرتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ ڈرتا ہوں، نہیں کرے ایسا، میں بہت حقیر. کب نفس حملہ آور ہو جائے، میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، معمولی طالب علم. القابات جب آپ لگاتے ہیں تو اسلام تو فلاں تو فلاں تو علامہ تو علامہ، جن کو یہ شوق ہے ان کے ساتھ لگائیے، اللہ گواہ ہے کہ مجھے شوق نہیں، کیونکہ میں نہیں ہوں ان میں سے، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میں حجت الاسلام نہ مسلمین ہوں نہ میں علامہ ہوں، میں ایک حقیر سا طالب علم ہوں جو پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ تک منتقل کر دوں، شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اچھا اب دیکھیے اہلیت کی بات ہے نا, جس کو اہلیت ہوگی وہ کام اس کے ثبوت کر دیا جائے گا. یاد ہے جناب موسیٰ نے بیت المقدس کا انتظام کس کے ثبوت کیا؟ جناب ہارون کے ان دو بیٹوں کے نام جن کے نام ہیں شبر و شبیر. بیٹوں کے نام ہیں نا شبر و شبیر, عبرانی زبان میں عربی میں کیا بنے؟ حسن حسین. یہی تو بتایا تھا خدا کے رسول نے جب وہی آئی تھی جناب جبرائیل آئے تھے کہ وہ نام رکھے ہارون کے بیٹوں والے نام. کیا نام ہے؟ شبر و شبیر, عبرانی زبان ہے. اردو میں کیا ہوگا؟ بڑے بیٹے کا حسن, چھوٹے بیٹے کا حسین. تو شبر و شبیر کو بنایا ان منتظم, اگر وہ تولیت اور متولی مشکل لفظ ہے تو منتظم بنا دیا بیت المقدس کا, اور جناب یوشع بن نون کو ان کی صلاحیتوں کے باعث اپنا وصی بنا دیا کہ میرے بعد اس قوم کی سرداری آپ سنبھالیں گے. اور جناب اس کے بعد جو دو منافق حسد کرتے تھے نا جناب یوشع سے کہ یہ کیوں بنا, ہم کیوں نہیں بنے؟ ارے تو کارنامے انجام دے دیے ہوتے تو تم بھی بن جاتے. عمر ابن عبدوت کو مار دیا ہوتا تم نے, اس کے مقابلے پر آگے ہوتے تو بھائی تم آگے ہوتے ہو. مرحب کو قتل کر دیا ہوتا تو تم آگے ہوتے. انتر کو مارا ہوتا تو تم آگے ہوتے. ولید ابن عتبہ کو مارا ہوتا تو تم آگے ہوتے. عتبہ ابن ربیعہ کو قتل کیا ہوتا تو تم آگے ہوتے. شیبہ ابن ربیعہ کو قتل کیا ہوتا تو تم آگے ہوتے. حنزلہ ابن ابو سفیان کو مارا ہوتا تو تم آگے ہوتے, ہے کہ نہیں ہے؟ فتح مکہ کا پرچم تم سنبھال لیتے تو تم آگے ہوتے. میں مثالیں اس لیے دیتا جا رہا ہوں کہ آپ ساتھ ساتھ رہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو صلاحیت نہیں تھی تو یوشع میں صلاحیت تھی. یوشع نے ہر جنگ میں کسی جگہ پیشانی پہ بل نہیں پڑا. جب قوم کہتی تھی آپ جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے, ہم جو اس وقت بھی یوشع موسیٰ کے ساتھ کہ موسیٰ میں اکیلا لڑوں گا, آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ہارون نہیں ہے تو کیا ہوا, میں ساتھ دوں گا آپ کا. اہلیت کی بات ہے نا, وصی بنا دیا. پیغمبر کی بیٹی, پیغمبر کی زوجہ جناب صفرا, یا صفرا بھی کہا جاتا ہے, جناب صفرا بنت شعیب پیغمبر کی بیٹی ہیں. دو منافق بنی اسرائیل کے دو منافق پہنچ گئے ان کے پاس. آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے, اتنا بھرا کہ پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی زوجہ پیغمبر کے وصی کے خلاف کھڑی ہو. کہا لشکر ہم دیں گے, فوج ہم دیں گے, چلیے لڑیے. بس جناب ان کا بھی ذہن پلٹ گیا, لڑنا چاہیے, اقدار لینا چاہیے. ہم دے لیں. جناب یوشع نے سمجھایا, یوشع بلینو میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا, آپ جناب موسیٰ کے حرم میں رہی ہیں, میں نہیں لڑنا چاہتا. آپ کو عزت بھی دیتا ہوں, آپ کو احترام دیتا ہوں, آپ جائیے. لیکن وہاں تو اقتدار کا جب نشہ سوار ہو جائے پھر کیا دیکھتا ہے آدمی. وہ جناب جنگ ہوئی, لیکن جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یوشع کو ایسے ہی تھوڑی وصی بنا کے گئے تھے موسیٰ, یوشع جیت گئے. ہزاروں کا لشکر لے کر آئے تھے وہ, جناب یوشع نے شکست دی, گرفتار ہو گئی. یعنی اب کوئی راستہ نہیں بچا. تو لوگوں نے کہا جناب یوشع سے کہ بھئی یہ پھر فتنہ بار بار سر اٹھائے گا, ختم کر دیجئے, کیونکہ اللہ کے وصی کے خلاف بغاوت کی ہے نا, اللہ کے رسول کے وصی کے خلاف, اللہ کے رسول کے وصی کے خلاف بغاوت کی ہے, قتل کر دیجئے یا زندان میں ڈال دیجئے. جناب یوشع نے جانتے کیا جواب دیا یوشع بن نون نے؟ نہیں, مجھے شرم آتی, مجھے حیا آتی, میں نے جس موسیٰ کی نصرت کی ہے یہ اس موسیٰ کے حرم میں نہیں, یہ اس موسیٰ کی زوجہ ہے, مجھے حیا آتی, لہذا بڑے احترام سے ان کو واپس بھیج دی. تو میں آپ کو سزا نہیں دے سکتا, کیونکہ کس کے احترام میں؟ جناب موسیٰ کے احترام میں. جناب موسیٰ نے مجھے وصی بنایا, اگرچہ یہ جرم بہت تھا سزا دینے کے لیے, لیکن نہیں دی سکتا. کہ نہیں آپ جائیے, اطمینان سے گھر رہیے, کیونکہ آپ مجھے حیا آتی ہے کہ میں موسیٰ کے حرم میں جو خاتون رہی ہوں میں اس کو کوئی سزا دوں, یہ نہیں ہو سکتا. بنیاد ڈال دی. تو اب کریکٹرز میں نے آپ کے سامنے جناب یوشع بن نون کی مثال دے دی, تاریخ اٹھا کے دیکھتے چلے جائیے. جانتے ہیں جناب صفرا بنت شعیب نے کیا کہا تھا اس کے بعد؟ جملہ کیا تھا ان کا؟ جب دوبارہ ان لوگوں نے بھڑکانا چاہا تو کہا, روتے روتے کہتی تھی کہ کاش یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا. پھر کہتی کہ اگر جنت مجھ پر مباح بھی ہو گئی, اگر کا لفظ لگا کے, یعنی ان کو اب معلوم ہے کہ وسی سے لڑنے کے بعد اب کوئی امکان تو نہیں. صفرہ بنت شعیب فرماتی ہے کہ اگر اللہ نے جنت مجھ پر مباح بھی کرتی تو میں, مجھے یہ ڈر ہے, مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ میں موسیٰ کا سامنا کیسے کروں گی, میں اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گی, میں پیغمبر خدا موسیٰ کو کیا منہ لے کر جاؤں گی کہ میں ان کے وسی سے لڑی تھی جنہیں موسیٰ بنا کر گئے تھے. اتنا کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے باتوں کو, اس سے آگے جانا مناسب نہیں, مجھے زیب نہیں دیتا اور میرا یہ مزاج بھی نہیں. لیکن یہ آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے, جہاں جہاں تک آواز جاتی بتانا ضروری ہے کہ میرے بھائی دیکھو تو صحیح کہ تاریخ میں ہوا کیا. اگر اللہ کا رسول کسی کو اپنا جانشین بنا رہا ہے, اپنا وزیر بنا رہا ہے, اپنے بعد مولا قرار دے رہا ہے, تو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا کوئی بھی کام, بلکہ جو کام کر رہا ہے اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ تو جتنے بھی انبیاء تھے انہیں نے وسی بنا کے اور یہ تھوڑی دیکھا, اچھا آئیے ایک مثال اور دیں, پھر منزل کی طرف آتے ہیں. جناب یعقوب کے کتنے بیٹے ہیں؟ بارہ. بارہ بیٹے ہیں نا, جب ہی تو بنی اسرائیل کہلائے, یعقوب کا لقب ہے اسرائیل, بیسیوں بار تکرار کر چکے ہیں. نبی کتنے ہیں ان بارہ میں؟ ایک. کون؟ یوسف. یوسف, یوسف, ہائے یوسف. یہی کہتے تھے نا جناب یعقوب علیہ السلام جدائی میں, وا یوسفا, وا یوسف, وا بنیا, وا بنیا, اے میرے بیٹا, ہائے میرا بیٹا. حالانکہ جانتے تھے کہ زندہ ہے, جانتے تھے کہ ملے گا. ثبوت تو سورہ یوسف کے شروع میں ہی موجود ہے نا, ہے کہ نہیں ہے ثبوت؟ کہ جب خواب سنایا ہے اپنے بابا یعقوب کو تو جناب یعقوب نے کیا کہا, خبردار یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. تو جانتے ہیں نا خواب کی تعبیر, جانتے ہیں نا کہا بھائیوں کو مت بتانا یہ خواب. مگر اس کے باوجود ساری زندگی رو رہے ہیں, اب یہ عزت آئینہ ہو, اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھوں پہ چربی پڑ گئی, سفیدی, رو رو کے سفیدی. جبھی تو جناب یوسف کا کرتا آنکھوں پہ ڈالنا پڑا تھا. جناب یوسف کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بابا سے کہنا کہ اللہ سے دعا کریں ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. نہیں کہا, بلکہ کیا کہا بھائیوں سے, جاؤ یہ کرتا لے جاؤ میرا, بابا کی آنکھوں میں ڈال دینا. آج کا ملہ ہوتا تو کہتا شرک ہے. کیا کہتا؟ کہیں جناب یوسف نے نہیں کہا کہ اللہ سے دعا کرو میرے بابا کی بینائی واپس آ جائے, جاؤ کہہ دینا دعا کریں آ جائے گی بینائی واپس, کرنا یہ میرا پیراہن لے جاؤ. پیراہن, یوسف کا پیراہن آنکھوں سے مس ہوا, بینائی واپس آئی. وہ ہے یوسف یعقوب کا, اور کربلا میں ہے یوسف زہرا, ہے نا. چند لمحے اور دے دیجئے, بس منزل کی طرف آ رہا ہوں. مجھے چند لمحے ذرا سا وقت دے دیجئے تاکہ وہ بات مکمل کر دوں. تو نبی کتنے بنے ان بارہ بیٹوں میں؟ ایک. کون؟ یوسف. ٹھیک ہے نا. اچھا یوسف کے بعد نبوت کہاں گئی؟ اگر بیٹے اور حق اور اس کی بات کہ میرا حق ہے, میں حرم میں ہوں, میں زیادہ نزدیک ہوں, یہ ہوتا تو جناب یوسف کے بعد ان کے اولاد میں نبوت نہیں گئی. جانتے ہیں نا آپ, جناب یوسف کے بعد ان کی اولاد میں نبوت نہیں گئی, ختم جناب یوسف میں. نبوت کہاں گئی؟ جناب یوسف کے ایک بھائی لاوی میں. لاوی کی نسل سے نبوت چلی. جناب موسیٰ کس کی نسل میں ہے؟ لاوی کی. اس کی نسل میں؟ لاوی کی اولاد میں. لاوی کون؟ یوسف کے بھائی. یوسف کی اولاد میں نبوت نہیں گئی. تو دیکھیں جہاں اہلیت ہے وہیں جائے گی نا. نبوت یوسف کے بیٹوں کو نہیں ملی, نبوت ملی وہاں لاوی کے بیٹوں کو. ہزاروں نبی ہوئے ان سے بنی اسرائیل کے, انبیاء کہلائے. اہلیت کی بات ہوئی نا, اہلیت جہاں ہوگی. تو نبی جب بھی وسی بنائے گا, اللہ جب بھی کوئی منصب دے گا اہلیت دیکھ کے دے گا. یہ دیکھ کے تھوڑی دیکھا کہ کون کس کے حرم میں ہے کہ نہیں ہے، بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، بیوی ہے یا کچھ اور ہے، جو بھی رشتہ ہوا کرے، بات ہے اہلیت کی۔ اہلیت دیکھی تو یہ فرق رکھا، بس منزل پہ لا رہا ہوں آپ کو، کتنا بڑا فرق رکھا، قیامت تک رہتی دنیا تک یہ فرق قائم رکھا کہ جب پہچاننا ہو کہ کس کی منزلت کیا ہے، انبیاء کے حرم میں بھی اگر پہچاننا ہو کہ کس کی منزلت کیا ہے تو دیکھا تو کرو، اتنا تو دیکھا کرو کہ دینے والا ہاتھ کس کا ہے اور لینے والا ہاتھ کس کا ہے، بیت المال سے اپنے مال کو بھرنے والا کون ہے اور بیت المال سے وظیفے لینے والا کون ہے۔ بس آپ سمجھ گئے، زیادہ اس مضمون کو آگے نہیں لے کے جاتا، یہی ختم کیا، لیکن آپ سے درخواست کروں گا کہ بس عظمت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم، صاحبان انصاف سے تقاضا کروں گا، اتنا تو فرق رکھو نا، کوئی معیار تو بناؤ۔ ایک ہے جو سب کچھ لٹا رہا ہے، باقی تو سب وظیفہ لے کے کھڑے تھے نا، ہمارا اتنا تو، ہمارے قرابت داری کا حق دو، ہماری رشتے داری کا حق دو، ہمارے سابقین ہونے کا حق دو، ہم پہلے ہی مان لائے، ہمارا زیادہ تنخواہ دو، پوری تاریخ بھری گئی، اس میں ایسی کون سی بات ہے، عیب تھوڑی ہے، لیتے تھے سب اپنا اپنا حق لیتے تھے، ایسے ہی تھا نا۔ خدیجہ نے کبھی کہا ہے حضور سے کہ میرا حق تو دیجیے، علی نے کہا کہ میں سب سے سابق تو میں ہوں، میرا حق دیجیے، یہاں تو سب دیا ہی جا رہا ہے، دیا ہی جا رہا ہے، دیے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، تین ہستیاں ایسی ہیں حضور کے اجداد میں جن کا لقب قمر ہے، دو کا لقب ہے قمر بدھا، دو کا لقب ہے قمر بدھا، اور ایک کا لقب ہے صرف قمر۔ وہ ہستیاں کبھی اشرا پڑھ چکے ہیں یہاں، اس موضوع پہ اجداد پیغمبر کے بیان کر چکے ہیں، ان ہستیوں میں سے ایک کا نام ہے فہر، ایک کا نام ہے ہاشم، اور ایک کا نام ہے عبد المطلب، اور سب سے زیادہ جو ان میں مشہور ہوا وہ مشہور ہوا ہاشم۔ کون مشہور ہوا؟ کیا ہے ہاشم؟ بس میں منزل پر لے آیا، جو باقی گفتگو بچی ہے زندگی رہی وہ کل۔ کیا ہے یہ ہاشم؟ اس ہاشم میں کیا ہے کہ خدا کا رسول بھی فخر کرتا ہے اپنے ہاشمی ہونے پہ، اور علی بھی فخر کرتے ہیں کہ روئے زمین پہ میں پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، نجیب الطرفین ہاشمی ہے نا، والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم، فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم۔ بابا کون ہے؟ ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم، پدری مادری دونوں طرف سے ہاشمی، روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین، یعنی میری ماں بھی ہاشمیہ ہے، میرا بابا بھی ہاشمی، کچھ تو ہوگا نا ہاشم میں۔ وہ الگ ہیں جناب ہاشم کے فضائل جو ہم دوسری اگاشروں میں پڑھ رہے ہیں، کہ جناب ہاشم میں کچھ تو ہے نا، کہ علی فخر کر کے کہتے ہیں کہ میں پہلا روئے زمین پہ نجیب الطرفین ہاشمی، رسول نسبت دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم ہاشمی ہیں، ہاشمی خاندان ہے۔ بس جناب ہاشم کا مرتبہ سمجھنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ علی نے جب اپنے بیٹے کو لقب دیا صفین میں، جب پہلی بار میرا آقا آپ کا آقا ہمارا سید و سردار عباس جب پہلی بار صفین میں میدان کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے حسن کو دیکھتے ہوئے مولا نے لقب دیا تھا ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند۔ اب دیکھیں ہاشم سے تشبیہ دینا کتنی بڑی بات ہے، کچھ تو ہے نا بھائی، حسنین تو ائمہ ہے نا، امام ہیں کو چھوڑیے، دیگر بیٹوں میں عباس کا جو منصب ہے وہ کسی کا نہیں، قمر بنی ہاشم، یہ ہم ہاشمیوں کا چاند ہے عباس میرا بیٹا۔ کتنی منت و مرادوں والا ہے یہ عباس، چند جملے پڑھیں، وہی بہت ہوں گے آپ کے لیے، چند چند جملے پڑھیں گے. کون ہے یہ عباس؟ ایک جملہ ہے میرا, مجھے پسند ہے, مجھے پسند ہے, اپنی پسند کا ایک جملہ آپ کو پیش کروں. حالانکہ میں نہ بیان کی طاقت رکھتا ہوں نہ خطابت کی, مگر ایک جملہ بس میرا جی چاہتا ہے ہمیشہ تکرار کروں اپنے جملے کی, کہ جس سے ہم سب مرادیں مانگتے ہیں نا اس کا نام ہے علی. جس سے ہم سب مرادیں مانگے, پوری دنیا اپنی مرادیں مانگے, اس کا نام ہے علی, اور علی کی مراد کا نام ہے عباس. علی کی مراد ہے نا, علی نے مانگا ہے نا, علی نے چاہا ہے نا, علی کی تمنا ہے نا, علی کی تمناؤں کا نام ہے عباس. علی کی تمناؤں آرزو کا مرکز ہے میرا اور آپ کا آقا عباس. کتنا چاہتا ہے علی اپنے بیٹے کو عباس کو, وہ تو فاطمہ کے لال ہے نا, ان کا تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں, کسی کے ساتھ. باقی اولاد میں جانتے ہیں کہ قیامت تک اس کی اولاد عباس کی اولاد ہونے پر فخر کرے گی. میں نام نہیں لوں گا ایک آدمی کا, مگر میرے آنسو آ گئے خوشی سے. ایک چینل پہ بیٹھا تھا وہ اور اپنا تعارف کرا رہا تھا, بہت غصے میں آل سعود کی دھجیاں اڑا رہا تھا. اہل سنت ہے وہ میرا بھائی, اہل تشیع نہیں ہے. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا, میں نے یہ پروگرام دیکھا اور پھر ریپیٹ کے لیے رات بھر جاگتا رہا کہ دوبارہ دیکھا اس کی زبان سے پھر سنوں. اس نے کہا, فخر سے کہا کہ میں آوان ہوں, میں حضرت عباس کی اولاد ہوں, میں حضرت ام البنین کی اولاد ہوں. کہتا ہے کہ وہ آل سعود میرا حق ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کر دعا سنوں. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آج تک یہ آوان فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم کسی اور کے نہیں, ام البنین کے اولاد, ہم ام البنین کے بیٹوں کی اولاد ہیں, ہم آوان. تو دیکھا آپ نے کہ جہاں سادات کے شجرے کی حفاظت کی, وہاں اللہ نے عباس کی اولاد کو بھی اس طرح سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. دنیا بھر میں بکھرے ہوئے آوان میں آپ جانتے ہیں, جیسے سادات میں بھی اہل سنت بھی اہل تشیع بھی, ایسے آوان میں بھی شیعہ بھی ہیں, لیکن سب آوان جانتا ہے کہ وہ حضرت عباس کی اولاد میں حضرت عباس کی ذریت میں ہے. ہمارے آوان بھائی یہ سب جانتے ہیں, یہ ہے عباس. کتنا عزیز ہے میرے مولا علی کو, کتنا عزیز ہے. کربلا کے لیے تیار کیا, آمادہ کیا. یہ وہ عباس ہے جس کی ماں نے علی کے گھر میں, بلکہ یوں کہوں کہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا, قدم بعد میں رکھا. علی کے بچوں کی, فاطمہ کے بچوں کی کنیز بن کے آئی, وہ بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی, تمہاری کنیز بن کے آئی. اس کا بیٹا ہے یہ عباس, اس ام البنین کا بیٹا ہے, جس ام البنین کو واقع کربلا پہ یقین ہی نہیں آتا تھا. خبریں تو آتی رہتی تھی نا بھائی, مٹی سرخ ہو گئی تھی نا عاشور کے دن. جناب ابن سلمہ جانتی تھی, وہ طائر اپنے پروں کو خون میں رنگین کر کے آئے تھے نا روضہ رسول, معلوم تھا کہ قافلے آتے جاتے رہتے تھے, خبریں تو آتی تھیں, لیکن جناب ام البنین کبھی کسی خبر پہ یقین کرتی نہیں تھی. کیوں؟ کہتی تھی میرا عباس ساتھ ہے, میرے بیٹے ساتھ ہیں, کس کی مجال جو حسین کو نقصان پہنچا دے. کیونکہ جب جا رہے تھے حسین مدینہ چھوڑ کے, تو ام البنین نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور سب بیٹوں کو جمع کر کے فرماتی کہ دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی سفر ہے حسین کا جس کے بارے میں سنتی آ رہی ہوں. ہوشیار رہنا, خبردار, ایسا نہ ہو تمہاری موجودگی میں فرزند زہرا پہ کوئی آنچ آ جائے, اولاد فاطمہ پہ کوئی آنچ آ جائے. اور دیکھو تمہارا سردار عباس ہے, اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں جیسے عباس کہے ویسے کرتے چلے جانا. عباس میرے لال میرے پاس آ. عباس قریب ہوئے, پہلے ماں کے قدموں کو بوسا دیا, ماں نے کلیجے سے لگا لیا. بیٹا عباس جانتا ہے نا کس لیے پیدا ہوا ہے؟ عباس پھر قدموں کو بوسا دیا, دست بوسا. مادر گرامی جانتے عباس دودھ نہیں مخشوم, اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پر کوئی آنچ آ گئی اولاد زہرا پہ کوئی آنچ آ گئی تو دودھ نہیں بخش. اب مجھے بتائیے جس ماں کو اتنا مان ہو اپنی اولاد کو بولا جس خبر پہ یقین کرے. لیکن وہ دن آیا تھا جب خبر پہنچی تھی بشیر نے ندا دی تھی اور بنی ہاشم کے محلے میں چلاتا ہوا پہنچا تھا, قتل حسین کی خبر دی تھی, قیدیوں کے واپس آنے کی, آزاد ہو کر واپس آنے کی خبر دی تھی. تو اس بیوی نے رخ کر کے کہا تھا کربلا کا, بس تجھے دودھ نہیں بخش. بڑا سخت جملہ ہے عزادار, مجھے معاف کر دینا. چلو ملبلین غصے, میں نے کہا تھا بس حسین کو کوئی ہاتھ نہ لے, بھائی تم نے کیا کیا. لیکن ابھی بس ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی ملبلین کی کہ بشیر نے ماما پھینکا گھرے باہر جا کے منہ پیٹ پیٹ کر کے کہا بی بی میں سمجھ گیا آپ ملبلین ہیں عباس کی ماں, ایسے نہ کہے اپنے بیٹے کو ایسے نہ. ارے جب تک تیرے بیٹے کے بازو سلامت میں کسی کی مجال تھی حسین کے گھر نہیں آ جاتا. تیرے بیٹے نے وفا کو نہانا, پھر معلوم ہوا ملبرین کو کہ میرے بیٹے نے کیسا کارنامہ کیا ہے. پھر مرثیہ پڑھا کرتی تھی عباس. میں نے کہا نا چند جملے بس ادا کروں گا. شب عاشور تلایا پھرتا رہے, پھرتے رہے, تلایا پھرتے رہے عباس, پہرا دیتے رہے, رات بھر جاگتے رہے, حرم کی حفاظت کرنا. صبح ہو نہیں رہ سکتے عباس, کیوں؟ حسین نے علم ہاتھ میں دے دیا, علمدار بنا دیا. سمجھ گئے عباس کے بھی لڑنے کی اجازت نہیں. لیکن آخر وہ وقت آیا کہ جب عباس کا سب لشکر کٹ گیا, کوئی سپاہی باقی نہیں بچا عباس کا, دائیں بائیں کوئی سپاہی نظر نہیں آتا عباس کو. اب سر جھکائے جھکائے امام کے خیمے کے در پہ ہار دینا ہے, مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے, اذن دخول چاہتا ہے. حسین خیمے میں طلب کیا, خیمے میں داخل ہوئے, سر جھکائے کھڑے ہیں نظر زمین پہ, نگاہیں اوپر نہیں کبھی. حسین کے سامنے عباس, جانتے ہیں حسین کون ہے؟ زمین پہ پیارا گیا حسین, ہمیشہ سے پیارا ہے عباس. عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عباس نے کہا مولا اگر آپ کی اجازت ہوگی تو کچھ عرض کروں گا. کہو عباس جو دل میں ہے کہو. مولا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دو, مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے. کیسے دے دے حسین اجازت عباس کو؟ عباس تو علمدار ہے, جب تک علمدار ہے لشکر ہے, جب تک علم لہرا رہا ہے, بچوں کی ڈھارس ہے, بیویوں کی ڈھارس ہے, کیسے اجازت دے دی؟ حسین نے اجازت نہیں دی عباس کو, مگر حسین عباس کو اجازت دلوانے کے لیے حسین کی بیٹی آ گئی. اب حسین کو اجازت دینا پڑے کیونکہ سفارش اتنی بڑی ہے. سکینہ تھی, خوش ہو گیا میرا مولا عباس, اس بچی سے وعدہ کر لیا کہ آقا زادی بات کرتا ہے کہ غلام پانی لے کر آیا ہے. عزاداروں آج تک جو مسائل میں پڑھتا رہا نا وہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پڑھتا رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب جب کربلا دیکھ کر آیا, خیمہ گاہ کے سامنے تین طرف لشکر تھا, بائیں سے عباس چلا ہے لڑتا ہوا, القمر تک پہنچا لڑتا ہوا, راستہ صاف کرنا, القمر سے پانی بھرا, واپس پلٹا, پورے تین طرف چکر کاٹا ہے عباس نے, لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, ایک جگہ بازو کٹا, دوسری جگہ بازو کٹا, دوسری جگہ زیادہ قریب ہے نا خیمہ گاہ سے, اور اس سے بھی قریب کون سی جگہ ہے جہاں پہلی زیارت کرتے, یعنی جو دوسرا بازو کٹا ہے اس بازو سے اور آگے دلے سے نبی سے قریب وہ جگہ ہے جہاں مشکی سے دھندی رہ جاتا. نہیں بھول سکتا میں وہ منظر کہ جب میں نے وہ نقشہ دیکھا کہ کس طرح پاس چلا جملے سے، بس دو چار زیادہ نہیں. عباس گر گئے گھوڑے سے، مگر کیسے گرے؟ بازو نہ تھے، سر تھے برکے. بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، کیا کو دیکھا جاؤ گا، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. مگر مجھے ایک اور وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عباس دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے میرا مولا لاش اٹھا. عباس کو گوارا نہ ہوا کہ اس کا آقا اس غلام کا لاشا بھی اٹھائے. یہاں وصیت کی صورت میں کہا مولا میری وصیت ہے. ایسا ہوا. اب سنو خیمے میں کیا ہوا. سکینہ نے سب بچوں کو تسلی دی تھی، اب اطمینان رکھو میرا چچا گیا، اب اطمینان رکھو میرا چچا گیا، پانی لے لے مجھ سے وعدہ کر کے گیا. مگر بہت دیر، وقت بہت ہو گیا. فضا سے کہا، فضا ذرا دیکھ خبر بلا، میرا چچا نہیں آیا ابھی تک. فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، بس اما فضا نے ذرا سی جلد بازی کر دی. کیا جلد بازی کی؟ دست بستہ عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں. بس وہ بھی خوش ہو گئی نا، فوراً خیمے کا پردہ اٹھایا. کچھ دیر مشاہدہ کرنے کے بعد ایک دم مڑ گئی اور مڑ کر کہتی ہے، سکینہ